نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الامه وجاهد في الله حق الجهاد. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم. برادران الاسلام اور خواتین الاسلام،
میری امت کی عمریں زیادہ تر
مختصر سے وقت کے لیے اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے, اس میں انسان کو آخرت کی تیاری کرنی ہے. تو کیا کتنا وقت انسان کو دیا گیا وہ لکھ دیا جاتا ہے. وہاں رزق ہی اور پروردگار فارغ ہو جاتے ہیں رزق سے کہ اس کو کتنی روزی ملنے والی ہے, یہ اسباب سے ملنے والی ساری چیز طے ہو جاتی ہے کہ کتنا ملے گا وہ تو طے ہے, اس میں نہ کمی ہو سکتی نہ اضافہ ہو سکتا. وان عمل ہی, اور تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی کا عمل کیا ہوگا یہ بھی طے کر دیا جاتا ہے. برا عمل کرے گا, بھلا عمل کرے گا, کفر کرے گا, توحید اختیار کرے گا, شرک کرے گا, بدعت کرے گا, کس کو فجور میں مبتلا ہوگا, گناہوں میں مبتلا ہوگا, نیک عمل کرے گا, مدرسے بنائے گا, مسجدیں قائم کرے گا, مسجدیں بنائے گا, برقرار کرے گا, رفاہی کام کرے گا, لوگوں کی تبلیغ کرے گا, لوگوں کو نصیحت کرے گا, کیا کرے گا یہ سب طے ہے. حتی العاجز والکیل, حتی کہ سست کون ہوگا چست کون ہوگا یہ بھی طے. ایک باپ کے دو بچے ہوں دونوں ایک ذہن کے ہوں ایسا نہیں ہوگا, دونوں کے دونوں چست ہوں دونوں کے دونوں ایسا نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے دونوں چست ہوں, فرق ضرور ہوگا, کوئی چست ہوتا ہے کوئی چست ہوتا ہے. ایک جماعت میں بچے پڑھتے ہیں ایک ہی استاد پڑھاتا ہے, ایک برق رفتاری سے جاتا رہتا ہے, ایک پلین کی رفتار سے جاتا ہے, ایک ٹرین کی رفتار سے جاتا ہے, ایک بس کی رفتار سے جاتا ہے, ایک بیل منڈی سے جاتا ہے, ایک رینٹا ہوا جاتا ہے. حتی العاجز والکیل, یہاں تک کہ سستی اور چستی کون کتنا سست ہوگا اور کون کتنا مستعد اور چست ہوگا یہ بھی طے ہو جاتا ہے, عمل لکھ دیا جاتا ہے. وہ سعید ام شقی, اور پھر اس کے بعد چوتھی جو چیز لکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انجام کے اعتبار سے پھر یہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے یہ طے کر دیا جاتا ہے. نیک بخت ہونا اور بد بخت ہونا یہ طے کیا جاتا ہے. اس کو الگ سے اس لیے بیان فرمایا, علماء نے فرمایا کہ عمل ایک آدمی کا چلتا رہتا ہے لیکن فیصلہ علیہ کتاب تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے کہ اس کا عمل اچانک چینج ہو جاتا ہے. ایک آدمی برائی کے راستے پہ چل رہا ہے, حتی اللہ شانو نے فضل فرما دیا, پہلے سے طے فرما دیا تھا کہ یہ جگہ پر آ کے کبھی اس کی بدل جائے گی, وہ اس نے اسلام قبول کر لیا. کافر تھا, بت پرست تھا, مشرک تھا, بدعتی تھا, فاسق تھا, فاجر تھا, پر اس نے توبہ اختیار کر لی اور صحیح راستے پہ چل پڑا اور موت آ گئی. کیونکہ ایمان پر موت آئی تو ایمان پر جب موت آئے گی تو اس کی منزل جنت آئے گی, وہ جنت ہی ہے, نتیجتا وہ صحیح ہے. ایسے ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں کہ انہوں نے زندگی بھر شرک کیا, کفر کیا اور اس کے بعد میں اسلام قبول کیا, اور ابھی کسی نماز فرض نماز کا وقت نہیں آیا تھا کہ موت آ گئی, ایک نماز پڑھے بغیر جنت میں چلا گیا, ایک روزہ رکھے بغیر جنت میں چلا گیا, ایک پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑا اس کو دین کے لیے جنت میں چلا گیا, کام بن گیا اس کو, تو صحیح دونوں ملتے ہی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی سیدھے راستے پہ چلتا رہتا ہے کتاب تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے, اچانک رخ بدل جاتا ہے عمل کا اور برائی کے راستے پہ آدمی پڑ جاتا ہے اور اسی پہ موت آ جاتی ہے. اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی کتنی بری حالت کا ہو اس کو مایوسی جائز نہیں, کوئی آدمی کتنی اچھی حالت کا ہو اس کو فخر جائز نہیں, اس کو عجب جائز نہیں. اور اسی وجہ سے عجب جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے ہے, خود پسندی کہ میں بھی بہت اچھا ہوں, میں افضل ہوں, میں بہترین ہوں. بھائی بہترین جب ہے جب اللہ پاک بہترین قرار دے دیں, آدمی اچھا جب ہے جب اس کو اللہ پاک فرما دیں کہ یہ اچھا ہے, اور وہ فرمانا قیامت میں سامنے آئے گا. تو جب تک قیامت میں پہنچ کر اللہ جل جلالہ ہم نوالہ سے یہ فرمانا نہیں مل جائے گا کہ ہاں یہ بندہ اچھا ہے, اس وقت تک کچھ نہیں پتا چلے گا, اپنے کو کچھ اچھا نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے گناہ کبیرہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلاق موبقات, تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. ہلاک ہو جاتا ہے آدمی, تباہ ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. ایک تو شکن مطاعن, ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے. آدمی میں بخل اگر پیدائشی طور پر ہے لیکن وہ اس کے تقاضے پر نہیں چلتا تو وہ اس سے مواخذہ نہیں ہے اس بات کا, لیکن چلتا ہے وہ اس کے تقاضے پر یعنی بخل کرتا ہے تو پھر اس سے مواخذہ ہوگا. بخل بڑی بیماری ہے, اور بخل کی تعریف بھی لکھتے ہیں صوفیاء کرام کہ بخل کیا ہے, سخاوت کیا ہے, عجب کیا ہے, تکبر کیا ہے, یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے, یہ صوفیاء کا فیلڈ ہے, مشائخین کا فیلڈ ہے. علماء ظاہر کے بھی قابو میں نہیں آتی, یہ چیز علماء کے قابو میں اخلاق کی حقیقتیں اور تفصیلات نہیں آتی. ہوتا ہے، مسائل کو پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، اس کی باریکیوں میں جانا ہوتا ہے، اسی باریوں کا باریکیوں کا موقع نہیں ملتا. یہ صوفیہ کا موضوع ہے یہ. اور اسی لیے تصوف کے معاملے میں علماء ظاہر کی بات نہیں چلتی اور مسائل کے معاملے میں صوفیہ کی بات نہیں چلتی. کیسی سنت ہے، کیسی بدعت ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اس کا تعلق علماء سے ہے، مسائل سے نہیں. ایک صوفی صاحب ہیں جو اس کو بتاتے ہیں کہ یہ بدعت نہیں ہے. ایک عالم صاحب ہیں جو صوفیت سے بھی واقف ہیں صحیح، لیکن وہ کہتے ہیں اس کا تعلق بدعت ہے، اس کی بدعت ہونے کا حکم لگایا گیا ہے. مگر یہاں عالم سے وہ عالم مراد ہے جو خود بھی صوفی ہو، مشیقت کے لہجے اس کو مناسب ہو اور وہ جانتا ہو کہ فکر باقی نہیں سے بھی وہ واقف ہو. فرض یہ ہے کہ شکر مطاعت ایک وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، بخل بڑی بری بات ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے تمام یہ چیز ہے تو اس کی بات ماننی نہیں چاہیے. حضور نے فرمایا کہ یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہون متبع، اور دوسری چیز وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے. خواہش تو آدمی میں ہوتی ہے، ہر آدمی کی بے تمام بے شمار خواہشیں ہوتی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش کے بن نکلے، ہزاروں بے پناہ خواہشیں آدمی کے پاس ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ سنت پر عمل نہیں کرتے. سنت پر کیوں نہیں عمل کیا جاتا؟ خواہش کے بندے بنے ہوئے ہیں لوگ، اس لیے سنت پر عمل نہیں ہوتا. بہت سی سنتوں کو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ طبیعت ادھر نہیں چلتی. جانتا ہوں ثواب میں سوال سے زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، مانتی نہیں بولی. بعضوں کو خواہش لوگوں میں عزت پانے کی، بعضوں کو خواہش لوگوں میں اپنا امیج بڑھانے کی، بعضوں کو خواہش مزہ لینے کی، بعضوں کو خواہش لوگوں سے ملامت سے بچنے کی کہ بھائی کہاں جگ جگ میں جانے، بعضوں کو خواہش خاندان والوں کو خوش کرنے کی، بعضوں کو خواہش بیوی کو خوش کرنے کی، بعضوں کو بیوی کو خواہش شوہر کو خوش کرنے کی خواہشات ہوتی ہیں. اور ان خواہشات میں آدمی راہ حق سے ہٹ جاتا ہے. علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی خواہش کی پیروی کا عادی ہوگا تو چاہے کتنا ہی سیدھی طبیعت کا ہو وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو قرآن پاک کی ایک آیت سے بیان فرمایا ہے، جس میں یہ فرمایا گیا اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ. اے داؤد، ہم نے تم کو خلیفہ بنایا ہے زمین میں، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے اور ہوا یعنی خواہش کی پیروی مت کیجیے. اگر خواہش کی پیروی کی جائے گی تو کیا ہوگا؟ فیضلک عن سبیل اللہ، وہ تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے. حضرت ثانی نے ارشاد فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت داؤد پیغمبر کو مخاطب بنایا گیا اس میں، اور پیغمبر کی طبیعت انتہائی سلیم ہوتی ہے، ان کی عقل کامل ہوتی ہے. عقل سلیم کی تعریف پتہ ہے کیا؟ بہت سے لوگوں کو عقل سلیم کی تعریف نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ہر آدمی اپنے عقل کو سلیم کر سمجھ رہا ہے، اور عقل سلیم والا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے رائے کا حق ہے، اس واسطے ہر آدمی اپنے کو صاحب رائے سمجھ رہا ہے. عقل سلیم کی تعریف حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ عقل سلیم وہ ہے جس سے غلطی سرزد نہ ہو. عقل سلیم غلطی نہیں کیا کرتے، عقل کا نام ہی باندھنے کا ہے. عقل میں اللہ نے عاقلہ رکھی ہے، قوت عاقلہ رکھی ہے کہ وہ ہر برے کام سے باندھ دے گی اگر اس سے ہمیں سلامتی ہے. میں یہ نہیں کرنے کا، طبیعت کے اندر سلامتی ہو اور نفس کو جو پیدا ہونے والے حیجانات ہیں، میلانات ہیں، ان کو عربی میں ہوا کہتے ہیں، اسی کو ترجمہ کرتے ہوئے خواہشات کہتے ہیں. یہ قوت ہے انسان کے اندر، اللہ پاک نے آزمائش کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور اس میں بہت سے اور دوسرے کام بھی ہیں. اس قوت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف پر آدمی کو اکساتے رہتی ہے، دین پر چلنے نہیں دینا اس کا یہ کام ہے، آدمی کو دین پر چلنے نہیں دینا یہ اس کا کام ہے. آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہی طبیعت میرے کو بول رہا ہے کہ تو دین پر چل میں چلوں گا، یہ کیسا ہوتا؟ دعا کیجیے آپ میری طبیعت چاہنے لگے. ارے بھائی طبیعت کیوں چاہے گی؟ طبیعت تو یہی چاہے گی، اس کا کام ہی ہے کہ وہ نہ چاہے اور اسلام کے خلاف کو چاہے، سنت کے خلاف کو چاہے. یہ نفس کا کام ہے، نفس کا اصلی کام کیا ہے؟ شہوت. اور نفس کا اصلی کام کیا ہے؟ غفلت. یہ لکھا صوفیہ ہے. تو یہ جو خواہشات ہیں، میلانات ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ان کے مطابق چلو گے تو یہ راستے سے ہٹ جاؤ گے. تو طبیعت اگر کسی کی سلیم ہو اور وہ صحیح خواہش کی پیروی کرے گا تو صحیح راستے سے نہیں چلے گا. ہوا اندازہ لگائیے. اسی واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہون متبع، وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے.
حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہم ایک حرام سے بچنے کے لیے بعض بعض مرتبہ نو نو حلال سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، نو حلال سے اپنے کو بچا لیتے تھے، اس بات کو جانتے ہوئے کہ یہ حلال ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ اس نو حلال کے کرنے میں ایک بات ہے کہ آدمی کے حرام میں پڑھنے کا اندیشہ لگا ہوا ہے، من ابتغى حول الحمى يوشك ان يقع فيه، جو آدمی چراگاہ کے اطراف اپنے جانور کو چرائے گا، بالکل بارڈر پہ، کھیت کے بارڈر پہ جو آدمی اپنے جانور کو چرائے گا، وہ جانور کبھی کبھی کھیت میں بھی کیا کر دے گا، مر دے، کسی کی بکری، کسی کی بھینس، کسی کا بیل، کسی کی گائے، دوسرے آدمی کی کھیت کے بھی بالکل کنارے اگر کھاتی رہے گی کچھ، تو ادھر غفلت ہوئی نہیں بلکہ غفلت نہ بھی ہو تب بھی ایک آدمی اس میں چلا ہی جاتا ہے، اپنے بارڈر کے کنارے کا کھانا ناجائز نہیں ہے، حلال ہے، لیکن ہے وہ دوسرے کے بارڈر پہ، یہ مطلب ہے حضرت صحابہ کے ارشاد کا کہ ایک حرام سے بچنے کے واسطے ہم کو نو نو حلال کو چھوڑ دینا پڑتا ہے، کیونکہ وہ حلال خواہشات کا ایک سرکل ہوتا ہے، آدمی کو حرام میں کھینچ لیتا ہے، علماء نے فرمایا کہ شیطان آدمی کو چاہتا ہے کہ میں نے شرک کرایا، آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں میں شرک میں نہیں کروں گا، مجھے اس کی تو معافی نہیں ہے، پھر اس کے بعد میں وہ جو ہے بدعت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، بدعت کس چیز کا نام ہے؟ بدعت ان نیک کاموں کا نام ہے بظاہر، بدعت کا جو میٹیریل ہے وہ برا نہیں ہوتا، بدعت میں کوئی چوری نہیں کی جاتی، کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، کسی کو مارا پیٹا نہیں جاتا، کسی سے حسد نہیں کیا جاتا، بدعت کا میٹیریل ہمیشہ اچھا ہوگا، بدعت کہتے اس کو کہ کام کا جو شیپ ہے اس کی جو ظاہری وضاحت ہے وہ دینی ہوگی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوں، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتا دیے ہیں اس اصول کے رینج میں وہ آئے گی، بعضی باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتن فرمائی ہیں، بعضی باتیں صراحتن نہیں ہیں، اصول کی شکل میں ہیں، ان اصول کے رینج میں وہ آتی ہے یا نہیں آتی جو علماء مجتہدین کا کام ہے، اور اس کے بعد بدعت و سنت کی تحقیق یہ عام آدمی کے بس کی چیز نہیں ہے، کیونکہ بعضی باتیں سنت نہیں ہوتی اور خلاف سنت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ایک لائن ہے مستقل، جیسے ابھی سونے کی سنتیں بیان کی جا رہی تھی نا، بیوی طرف جو ہے کروٹ لے کے سونا یہ سنت ہے، اور بائیں طرف کروٹ لے کے سونا یہ خلاف سنت نہیں ہے، سونے کے چار طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ سیدھ لیٹنے کا ہے، ایک طریقہ سیدھے کروٹ پہ سونے کا ہے، ایک طریقہ بائیں طرف کروٹ پہ سونے کا ہے، ایک طریقہ آندھا سونے کا ہے، پیسے کرنے میں پتا چلتا ہے کہ 80% آدمی آخر میں آندھا ہو جاتا ہے سوتے سوتے، گرو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہا استراحت اہل النار، یہ جہنمیوں کے آرام کا طریقہ ہے، جہنمیوں کے کام کرتے رہتے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، جانا بھی ہے دماغ کو، تو جو سیدھی طرف سونا ہے وہ سنت ہے، سنت فوری بھی ہے، سنت فعلی بھی ہے، اور چت لیٹنا یہ بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چت لیٹ کر بھی دیکھا گیا، چت لیٹ کر بھی دیکھا گیا مسجد نبوی میں بھی، اور دوسرے موقع پر بھی آپ استلقاء کے ساتھ چت لیٹے ہوئے تھے، اور بائیں طرف لیٹنا آپ سے ثابت نہیں ہے، لیکن منع بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں کیا گیا اس کو، آؤں سونے کو منع کیا گیا ہے، یہ طریقہ شریف آؤں سونا خلاف سنت ہے، سیدھی کروٹ پہ سونا سنت ہے، بائیں کروٹ پہ سونا خلاف سنت نہیں ہے، معلوم یہ ہوا کہ سنت خلاف سنت ہونا اس کے بھی کچھ اصول ہیں، وہ کام حضور پاک جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، ہر وہ کام جو آپ نے نہیں فرمایا وہ خلاف سنت ہی ہوگا، یہ علماء آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی چیز اس میں سے خلاف سنت ہے اور کون سی چیز اس میں سے خلاف سنت نہیں ہے، تو خیر یہ بات میں اس پر عرض کرنے لگا کہ جو خواہشات آدمی کے اندر اٹھتے رہتے ہیں ان کی اگر پیروی کی جائے گی تو آپ نے فرمایا کہ یہ موبقات میں تھے، یہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں تھے، اب کون سی خواہش پر چلنا چاہیے کون سی پہ نہیں چلنا چاہیے یہ ایک محنت کا راستہ ہے، اور تیسری چیز یہ فرمائی ہو رہی حجاب المر یہ نقطہ اصل میں یہ حدیث شریف اس پر یاد آئی ہے، فرمایا کہ آدمی کا اپنے کو اچھا سمجھنا، کوئی آدمی اپنے کو اچھا سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، آپ نے فرمایا کہ یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے، اور آخر میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہی اشد ہونا، اور یہ ان ہلاک کرنے والی چیزوں میں زیادہ سخت ہے، ان تین میں اور زیادہ جو زہریلی چیز ہے نقصان پہنچانے والی جو چیز ہے وہ احجاب ہے، اپنے کو اچھا سمجھنا افضل سمجھنا، عجب میں اور عجب میں یہی فرق بتاتے ہیں، تکبر بھی حرام اور عجب بھی کتنے بھائی ہیں جن کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ بھی ایسی حرام ہے جیسے شراب حرام ہے, جیسے صبح کھانا حرام ہے, جیسے چوری کرنا حرام ہے, جیسے رشوت کھانا حرام ہے, جیسے سود کھانا حرام ہے, ویسے عجب حرام ہے لوگوں کو اندازہ نہیں, ویسے تکبر حرام ہے لوگوں کو اندازہ نہیں, عجب حرام ہے. اپنے کو تکبر میں ہوتا ہے کہ دوسرے سے اپنے کو اچھا سمجھنا, اور عجب میں ہوتا یہ ہے کہ دوسرے سے بحث نہیں ہے میں بہت اچھا ہوں. اور اچھے ہونے کے بھی لوگوں نے اپنے اپنے معیارات بنائے ہوئے ہیں. ہر آدمی کو اس کی اپنی ذات جو ہے نا وہ بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے. عجب ایسی چیز ہے کہ اس سے آدمی کو بچنا ضروری ہے. اسی وجہ سے اگر کوئی آدمی کتنا ہی اچھا ہو جائے تو اس کو عجب کا حق نہیں ہے, کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ انجام کیا ہونے والا ہے. اور کوئی کتنا ہی برا ہو جائے تو اس کو مایوس ہونے کا حق نہیں کہ چھوٹ مایوس سے گزرے. اور یہ آدمی دوسرے برے آدمی کو دیکھ کے تحقیر اس کی نہیں کر سکتا, تذلیل اس کی نہیں کر سکتا کہ یہ لوگوں کتنا برا ہے. بعض مرتبہ حکمت نہیں ہوتی اور یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کو حقیق نہیں سمجھتے, نہیں سمجھ سکتے. آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا اور آدمی لوگوں کی بھلائی چاہنے جاتا, ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے ملاقات کرانے کے لیے لے گئے تاکہ وہ دین کی بات کرے, نماز کی طرف رغبت دے. دیکھتے بولتے بھائی ان سے بھی ملیے, عمر میں کبھی مسجد نہیں دے گئے, پوری عمر گزر گئی کبھی مسجد کی صورت نہیں دے گئے, ذرا ان سے بھی ملی. ایک تحقیق کا اسلوب آ جاتا ہے سامنے, ایک تدریس کا انداز ہو جاتا ہے. یہ حرام ہے بالکل. تبلیغ میں یہ ضروری ہے کہ جب آدمی کسی کو نصیحت کر رہا ہو تو آئے اس نصیحت کے وقت میں وہ خود کو دوسرے سے افضل نہ سمجھے, ورنہ اگر اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہے تو دوسرے کو نصیحت کرنا حرام ہے. یہ بھی گناہ ہے, گناہ کی ایک قسم ہے. یہ بھی بعض آدمی تقریر کر رہا ہوتا ہے گناہ کر رہا ہوتا ہے. جب آپ کس پر چلیں, شیطان جو ہوتا ہے وہ دوسری مرتبہ میں یہ کوشش کرتا ہے کہ آدمی بدعتی ہو جائے. اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ان نیک کاموں کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی. اور یہ برے کاموں سے زیادہ جس کو دنیا برا سمجھتی ہے زیادہ برا کام ہے. بدعت جو ہے گناہ کبیرہ میں بڑی چیز ہے, عام گناہوں کے مقابلے میں بڑا گناہ ہوتا ہے بدعت. عام گناہوں کے مقابلے میں بڑا گناہ ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھنے والا گناہ سے توبہ کر لیتا ہے, اور گناہ کو نیکی سمجھنے والا کبھی اس سے توبہ نہیں کیا کرتا. بدعت کرنے والا اس کو برا سمجھ کے نہیں کرتا کبھی, اس سے اس میں توبہ کی امید نہیں ہے. اور دوسرا جو سب سے اہم راز ہے اس کے برا ہونے کا, وہ یہ ہے کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراض ہے کہ آپ نے اس نیک کام کو سکھایا نہیں امت کو, یہ بھی نیک کام تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی تکمیل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تکمیل پر اعتراض ہے کہ آپ نے پورا نہیں سکھایا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بےحودگی ہے, اتنا بڑا الزام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسی لیے بدعتی کو مشرک کی نبوت کہا جاتا ہے عام طور پر, اس نے نبوت کے اندر گڑبڑ کر رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل تعلیم لے کر آئے, کوئی چیز آپ نے چھوٹی بڑی چھوٹی. ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. صاحب پاس رہتے تھے مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ساتھ, اور ویسے بھی حضرت سلمان فارسی تو ایک یہودی کے غلام تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کے طور پر اس غلامی سے ان کو آزادی مل گئی. وہ معجزہ یہ ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ بدلے کتابت کر لو اپنے مالک سے. بدلے کتابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسے دے کے آزاد ہو جانا, جو چاہے پیسے مقرر ہو جائیں. تو اس نے یہ معاہدہ مقرر کر لیا کہ بھائی ایک تو 40 روپیہ غالباً مجھے اچھی طرح یاد نہیں آ رہا, 40 روپیہ سونا جو ہے نا یہ دے دینا تو مجھے, اور دوسرے یہ کہ کھجوروں کے درخت لگا دینا, ان کی ایک تعداد بتائی 100 سے زیادہ. اور یہ کہا کہ وہ سارے درختوں کو آپ آبپاشی کرتے رہو, پانی دیتے رہو, جب وہ بڑھ جائیں اور ان کو پھل آ جائے تو ایک بدلہ وہ ہے. ایک بدلہ یہ ہے کہ کھجور کے درخت لگانا, وہ بڑھ جانا, ان کو پھل آ جانا. دوسرا یہ کہ اتنا سونا آپ دے دینا. کھجور کا درخت بڑھ کے پھل آنے تک اپنی سبھی کئی دیر میں 25 سال لگ جاتے ہیں. اس نے 25 سال کا ان کو ٹائم دے دیا ایک مانا, اور یہ کام بھی ان کے ساتھ میں لگا دیا. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بدلے کی کتابت جو میں نے جب اس سے معاملہ کیا تو وہ یوں کہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ منظور کر لو اس میں, ٹھیک ہے منظور کر لیا. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے ان کے وہ پورے درخت لگا دیے, وہ پورے درخت لگا دیے. اور وہ پورے درخت ایک سال کے اندر پھل لے آئے, بڑے بھی ہو گئے پھل بھی لے آئے. ایک درخت وہ گر گیا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا کر دیا تھا, وہ نہیں بڑھا کیونکہ معجزے کا تعلق نبی سے تھا, عمر سے نہیں تھا. آپ نے پوچھا کہ اس کا کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ حضرت یہ گر گیا تھا تو میں نے لگا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دوبارہ لگایا تو وہ اور درختوں کے برابر بڑھ گیا اور اس کو پھل آ گیا ایک سال میں. اور ایک جگہ سے سونا آیا ہوا تھا تھوڑا سا، آپ نے فرمایا کہ اس کو سونا دے دو یہودی کو. انہوں نے کہا کہ حضرت اتنا زیادہ سونا ہے وہ اتنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تم جا کے تولو. وہ جو تولا تو ٹھیک اس کی شرط کے برابر، دیکھنے میں انڈے کے اتنا، اور تھا اس کی وجہ سے بھی جائے گا. اللہ پاک کی شان پرکا رضوان صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. وہ درخت ابھی حال حال تک تھے، اتنے بڑے متبادل چیزوں کو بھی بادشاہوں نے اصلاح کے نام سے کٹوا دیا. یہ بھی غلطی ہے، لوگوں کی اصلاح اتنی تھوڑی ہے کہ آپ نے ایسے متبادل چیزوں کو بھی ختم کر دیں. جیسے آپ لوگ بدعتیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بول کے درخت ہی کٹوا دیں. 1400 سال سے جو چیز متبادل محفوظ تھی، ایسی بے شمار چیزوں کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے توحید کے نام سے. شیطان اس زمانے میں بڑا کام پہ لگا ہوا ہے، توحید کے نام سے ایسی ایسی بےہودی حرکتیں کرا رہا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. توحید کے نام سے ہونی چیزیں، اس لیے صحیح توحید یہ علماء سے ہی ملے گی. اور علماء میں علماء ربانی صحیح مشائخ جو ہیں ان کے پاس صحیح توحید ہوتی ہے. جو عالم ہونے کے ساتھ میں صحیح شیخ ہے وہ صحیح موحد ہوگا. اور اگر اس نے مشیخت نہیں حاصل کی صحیح، کسی سے تربیت نہیں لی، توحید کی ہوا بھی نہیں لگتی، ہوا نہیں لگتی توحید، وہ نہیں جانتا توحید کیا چیز ہوتی ہے. توحید ایک بہت عالی مضمون ہے اور اس کا کمال انتہائی کمالات میں سے، مراتبی کمالات میں سے اعلیٰ مرتبہ ہے، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ یہودی نے تانا دیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے تم کو تمہارے نبی ہر چیز سکھاتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتے جیسے تم انسان ہی نہیں ہو. یعنی تم تو بڑے لوگ ہو، سمجھدار لوگ ہو، چھوٹی موٹی چیزیں سکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جوش میں آ گئے اور فرمایا کہ یہی چیز تو ہمارا فخر ہے، یہی تو ہمارا سرمایہ ہے اصل. اور کہنے لگے علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی القراءة فقال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا. کہنے لگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، یہاں تک کہ یہ استنجا کرنا سکھایا ہے. اور یہ فرمایا کہ جب تم استنجا کے لیے بیٹھو قبلے کی طرف منہ کر کے بھی مت بیٹھو اور قبلے کی طرف پیٹ کر کے بھی مت بیٹھو. آپ نے استنجا کے لیے بیٹھنے میں قبلے کی طرف منہ کرنے سے بھی منع فرمایا کہ بے ادبی ہے. بے ادبی کے یہ دو جزیے بھی معلوم ہو گئے کہ پیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے استنجا کے وقت میں اور منہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور قبلے کی بے ادبی نہیں کرنا چاہیے. یہ اصول معلوم ہو گیا ہے، تین چیزیں ہیں اس میں. ایک تو اصول کا بیان ہے کہ قبلے کے ساتھ ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، ادب کا مضمون نکلا. اسی ادب پر متفرع کر کے آپ نے دو مسئلے بیان فرمایا کہ استنجا کے وقت میں منہ کر کے نہیں بیٹھنا اور اس کی طرف پیٹ کر کے بھی نہیں بیٹھنا. اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا. ہر چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی چیز چھوڑی نہیں. جو بدعت یہ ہوتا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اشکال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے کہ یہ نیک کام تھا، اس میں اتنی مصلحت ہے قوم کی، یہ بھی کرنا چاہیے، اتنے سارے لوگ مل کے سلام پڑھیں گے تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا، اس کا بھی بات. اور جو آدمی پڑھے ہو کے سلام نہ پڑھے اجتماعی طور پر، وہ بدعت ہو گیا، وہ وہابی ہو گیا. وہاں بھی کیسا ہو گیا، جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا کرنے کو کہا اس کو تنہا کیا جائے گا، جو کام اجتماعیت کے ساتھ کرنے کو فرمایا اس کو اجتماعیت کے ساتھ کیا جائے گا. آپ نے کبھی بتایا اس طرح درود شریف پڑھنے کو؟ نہیں بتایا. تو ہے وہ نیک کام، ہے وہ نیک کام، لیکن ہے وہ غلط کام. آپ نے جیسے سر درود پڑھنے کو بتایا، آپ نے نماز پڑھنے کو بتایا اس کا طریقہ بتایا، آپ نے روزہ رکھنے کو بتایا اس کا طریقہ بتایا، آپ نے حج کرنے کو فرمایا اس کا طریقہ بتایا، آپ نے درود شریف پڑھنے کو بتایا اس کا طریقہ نہیں بتایا، یہ کیا بات ہے؟ آپ کو چھوڑ دیا، آپ اپنے طور پر طے کر لو، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے بتایا اس کا طریقہ. سارے ثواب کے جو شکلیں ہیں بدعت کی شکل میں علماء نے بتایا کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، وہ کیا ہے؟ اپنی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں. نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ کوئی اپنی طرف سے مقرر کر لے، پیر چیر دے ایک دم، ادھر کا پہلے آ کے ادھر لگا دیا، ادھر کا پہلے آ کے ادھر دوسرے کو لگا دیا، یہ بدعت ہے. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی شرح ہے فیض الباری، اس میں انہوں نے وضاحت فرمائی اس مسئلے کی کہ اس طرح کھڑے ہونا بس سینہ تان دیا ہے اور ادھر دو کونیاں کھڑی کر دی ہیں زور سے تاکہ इधर एक चाकू उधर एक चाकू और पैर इधर का इधर लगा दिया इधर का इधर लगा दिया, इसमें कई खराबियां हैं। एक तो ये बिदत है, सुन्नत से इसका ताल्लुक नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है इस तरह खड़े होना। और दूसरे इजाए मुस्लिम है, समाजों को तकलीफ होती है उससे। भाई इबादत की जगह है ये, कोई कराटे की क्लास थोड़ी है, इधर एक टंकी बिदत है ये, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह नहीं बताया खड़े होने का। तो गर्ज यह है कि शैतान चाहता यह है कि कुछ बुरे कामों में मुबतला कर दे और नेकी का टाइटल आदमी को दिला दे कि ये नेक काम है, और खुश हो जाए। अगर बिदत में मुबतला हो गया आदमी तो शैतान फारिग हो जाता है कि ये कुछ बुरा समझे कि कभी तौबा नहीं करेगा, नेकी समझ के करता रहेगा, मरते जीते जहन्नम में जाएगा। और तीसरी चीज यह है कि जब आदमी बुरा बिदत से भी बचता है तो फिर गुनाह कबीरा के लालच में उसको डाल देता है कि बड़े बड़े गुनाहों में मुबतला करना चाहता है। आदमी समझदार है, बड़े गुनाहों से भी बचता है तो फिर गुनाह कबीरा में मुबतला करता है, क्योंकि कबीरा का जो इकरार है वो कबीरा ही है। अगर कोई आदमी छोटे गुनाह को छोटा समझ के बार बार करता रहे तो वो कबीरा है, वो भी कुछ बड़ा गुनाह हो जाता है। और उसके बाद ये बात असल इस पर याद आई थी जो मैं अब आरोप कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि सारी बातें काम की है। उसके बाद शैतान ये चाहता है कि अगर एक आदमी गुनाहों से भी बचता है, बड़े गुनाहों से भी बचने का इस्तेमाल करता है, छोटों से भी हद इंसान बचता है, फिर उसके बाद बिदत से भी बचता है, कुफ्र और शिर्क से भी बचता है, तो फिर जायज की तकदीर में मुबतला कर देता है। मुबाहात की कसरत में कि ये भी जायज है, ये भी जायज है, ये भी जायज है, ये कर सकते हैं, इस्लाम में इसकी इजाजत है, इस्लाम में इसकी इजाजत है, इस्लाम में इसकी इजाजत है। जैसे मुबाहात की कसरत में आदमी पड़ेगा तो हराम से नहीं बच सकता, हराम में पड़ जाएगा। मुबाहात की कसरत हराम का दरवाजा है, मुबतला हो जाता है। ये मतलब है हजरत साहबा के इरशाद का कि हम एक बुराई से बचने के वास्ते, एक हराम काम से बचने के लिए नौ हलाल चीजों से अपने आप को बचा लेते थे कि भाई कहीं ये जरिया न बन जाए उधर आगे तक चले जाने का। और वो डरने वाले लोग थे, अल्लाह के जो हदूद हैं, अल्लाह पाक की बनाई हुई जो बाउंड्रियां हैं, उनसे बड़ा डरते थे, उनसे दूर रहते थे बिल्कुल। और यही बात अभी मौलाना भी फरमा रहे थे, असल चीज डरने की होती है, बचने की होती है कि भाई क्या काम नहीं करने का है, गुनाह से बचना असल है। नतीजा जो होता है वो अर्जल के ताबे होता है, नतीजा अर्जल के ताबे होता है का मतलब अगर अच्छी चीज और बुरी चीज मिल जाए तो बुरी चीज का हुक्म लग जाएगा, हर चीज में गलबे का एतबार नहीं होता, बाजी चीजों में गलबे से ताल्लुक नहीं है, उसका उसूल दूसरा है। हलाल और हराम में, पाक और नापाक में गलबे का मसला नहीं होता। अगर एक घड़े दूध के अंदर एक कतरा पेशाब गिर जाए तो हुक्म दूध का लगेगा या पेशाब का लगेगा? पेशाब का लगेगा। नतीजा अर्जल के ताबे होता है, पूरा दूध पेशाब के हुक्म में आएगा, नापाक हो जाएगा। कुएं के अंदर खून का पता, छोटा कुआं है और उसमें खून टपक गया किसी का, हुक्म किसका लगेगा? उनका हुक्म लग जाएगा, खून नापाक है तो पूरा कुआं नापाक है। इतना बड़ा पानी, ढोसा पानी उसमें है, उस पानी का हुक्म उस पर नहीं लगेगा, खून का हुक्म उस पर लगेगा। नतीजा अर्जल के, खसीस चीज जो होती है नतीजा उसके ताबे होता है। और उस एतबार के सारे कुएं का पानी खाली करना जरूरी होता है। इसी से एक लतीफे इल्मी याद आ गया, इल्मी लताइफ में जब बारिश में जाता है आदमी तो बहुत सी बातें पेश आती हैं ऐसे। उसमें से एक मसला यह है कि एक चूहा जो है ना वो कुएं में गिरा और मर गया, और अभी न तपस्व हुआ न तरफ हुआ न फूला न फटा, कुछ भी नहीं हुआ, तो उसका हुक्म अलग है। और एक ये कि चूहे की धुन गिर गई करके, उनमें अलग अलग बात है। चूहा अगर खाली गिर गया तो ज्यादा पानी निकालने की जरूरत है, थोड़े पानी से कुआं पानी पाक हो जाता है। धुन कच्चे गिर गई तो खून आ जाता उसमें, पूरा कुआं खाली करना पड़ता है। नतीजा जो होता है वो अर्जल के ताबे होता है। अगर बुराइयों के, नेकियों के साथ बुराई मिल गई आदमी की जिंदगी में तो उसका अपना असर हो जाता है। इसी वजह से गुनाह से बचना अहम है, बुराइयों से बचना अहम है, नाजायज चीजों से बचना अहम है। और जितना आदमी अपने को नाजायज चीज से बचाएगा उतना अल्लाह पाक का उसको तकर्रुब होगा, चाहे ताआत में नवाफिल की कसरत करे या न करे। उसके साथ अगर नवाफिल की कसरत हो जाए तो बस नूरुन अला नूर, मेरा बंदा फराइज अदा करके, वाजिबात अदा करके, जरूरी चीजों को अदा करने के बाद नवाफिल से आगे बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ। नवाफिल से अल्लाह का तकर्रुब चाहना ऐसे ही जैसे जायद दोस्ती करने की कोशिश करना, एक्स्ट्रा ताल्लुक पैदा करना, अल्लाह पाक एक्स्ट्रा ताल्लुक भी पैदा फरमा देते हैं। अच्छा अहबक हूँ, यहाँ तक कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ, और जब महबूब बना लेता हूँ तो फिर فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به. اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ابھی میں ایک بزرگ کے پاس گیا ہوا تھا ان کی خدمت میں حاضری کے واسطے، وہ اسی موضوع پر بیان فرما رہے تھے کہ جب آدمی ظاہر چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور یہ سوئی پیدا کر لیتا ہے اور ہر چیز میں اللہ پاک کی طرف توجہ اپنی کامل کر لیتا ہے، کسی جائز چیز کے کوئی کام آدمی کرتا ہے، فرائض ادا کر رہا ہے، واجب ادا کر رہا ہے، اب ہر کام سے پہلے وہ سوال کرے، سوال پیدا کرے پہلے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اخبار سامنے آ گیا میں کیوں دیکھ رہا ہوں، کوئی چیز کھانے کی خواہش سامنے آ گئی میں یہ کیوں کر رہا ہوں، کوئی سامنے آ گیا اس کو میں دیکھ رہا ہوں تو یہ میں کیوں دیکھ رہا ہوں، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی اب چاہیے لیکن کوئی ضروری نہیں، چھوڑ دیا. اور میں اگر اس طرح آدمی ایک ایک چیز میں سوال پیدا کر کے استحضار کرتا رہے نہیں اپنی اور اللہ پاک کی رضا کے لیے ان غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ کے اللہ پاک کی طرف اپنے دھیان لگا دے تو پھر اس کو جذب پیدا ہو جائے، یہ ایک راستہ ہوتا ہے کہ کسی بات سے اللہ تعالیٰ راضی ہو کے آدمی کو اپنی طرف کھینچ لے، اپنا بنا لیتے ہیں، احبت ہو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اپنا کھینچ لیتا ہوں. اور اس جذب کے بعد میں ایک کیفیت اس پر ایسی تاری ہوتی ہے کہ اب اس کا چلنا پھرنا آنا جانا سب اللہ پاک کے الہامی حکم کے تحت ہونے لگتا ہے، کوئی کام اپنا نہیں کرتا. فرما رہتے کہ بعض مرتبہ پیر ایک جگہ پڑھنا ہوتا ہے، خود ہی سے وہ پیر دوسری جگہ پڑ جاتا، تقاضا ہوتا ہے کہ یہاں مت رکھو یہاں رکھو، اب جب پیر ادھر رکھا تو ادھر دیکھا تو یہاں پہ ولادت تھی، یا پھر رکھنے کو کھٹکا دل میں آیا کوئی وحی نہیں آئی ہے، اس کو وحی نہیں کہتے، اس سے آدمی کوئی اور طرف نہیں چلا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے نظام ہو جاتا ہے، کھٹک آ جاتی ہے جنہیں یہاں مت رکھو، جب نہیں رکھا دیکھا تو کہنے کے یہاں تو ولادت تھی، جب اللہ پاک نے بتا دیا کیسے متوجہ فرما دیا. تو اس جذب کے بعد میں جب چلتا رہتا ہے آدمی تو اس کا بولنا، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ فکنت سماعہ الذی یسمع وبصرہ الذی یبصر بہ کی شان میں آ جاتی ہے. جائز چیزوں میں آدمی اپنے آپ کو جب بچاتا ہے، بچنا میرے دوستو اہم ہے، تو جب جائز چیزوں سے بچنے پر اللہ پاک کی طرف سے یہ انعام ہے تو ناجائز چیز سے بچنا کتنا اہم ہے اللہ کے پاس. یہ اس کی محنت آپ چلائی جا رہی ہے کہ بھائی مسلمانوں میں اس کا شعور زندہ کیا جائے. ایک بات یہ بھی چلے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، آپ کہتے ہیں یہ سب کرو لیکن یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو، اس کا بھی چلے، یہ بھی چلن ہونا ضروری ہے. آدمیوں کی عادت یہ ہے کہ جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے اس پہ طبیعت چلنے لگتی ہے، جس کا تذکرہ نہیں ہوتا اس پر طبیعتیں نہیں چلا کرتی. حتیٰ کے تجربے میں یہاں تک بات آئی، دیکھا ہم نے ہمارے جماعت کے ساتھی دعوت کے ساتھی جو ہیں جب عام طور پر بات کرنے کا موقع ہوتا ہے تو بات شروع ہوتی ہے ایمان سے اور نماز سے، ایمان ہے نماز ہے اس کے بعد ایک ذکر ہے اس کے بعد میں اخلاق ہے اور پھر اس کے بعد میں اخلاص ہے پھر اس کے بعد دین کی محنت ہے. تو ہم لوگ نماز ایمان اور نماز کی بات کرتے کافی ٹائم نکل جاتا اس کو، اب لوگوں کو ترغیب دینا ہے کہ بھائی تم سب کو دین کی محنت کرنا ہے اس کے لیے وقت لگاؤ، تو پھر نماز سے سیدھا داخل ہو جاتے کافی دعوت اللہ میں چلے جاتے. تو یہ بیچ کے تین چار ٹاپک پہ بات کم ہوتی ہے، ہوتی اس کو بھی ہے لیکن بہت کم ہوتی ہے. نتیجہ اتنا آیا ہے کہ ان تین چار باتوں میں بے پناہ کمی پائی جاتی ہے، معاملات خراب، معاشرت خراب، اخلاق خراب، اور جن چیزوں کا تذکرہ نہیں ہوتا عمریں گزر جاتی ہے اس میں مبتلا ہیں. اس 20 سال میں آدمی نیکی کے راستے پہ لگا ہوا ہے بجائے لیکن کبھی تذکرہ نہیں آیا برائیوں کا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب شادی کا موقع آیا جنہ والا جہیز بھی لے رہے ہیں اور جنہ والا مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور جنہ والا اس میں ٹی وی بھی چل رہا ہے، اس میں مووی بھی چل رہا ہے، اس میں فوٹو بھی لیے جا رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے، ساری خرافات ہے. اور دیکھے تو کہہ رہے بھائی اتنا متقی پرہیزگار آدمی، اس کو یہی نہیں معلوم تھا کہ تک متقی پرہیزگار بھولتے کس کو ہیں، مجھے اس کے ذہن میں آئی نہیں بات کہ یہ برائی نہیں ہونا اصل ہے آدمی میں. برائی سے بچنا، برائیوں کو جاننا، برائیوں سے بچنا میرے دوستو یہ انتہائی اہم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اگر انسانوں میں برائی ہوگی اللہ کی مدد نہیں آئے گی، مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے مسلمانوں کا کام بنے گا، دوسروں کے ساتھ اللہ کا دنیا میں کامیابی ناکامی کا ضابطہ الگ ہے، غیر مسلموں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ان کا دنیا میں کامیابی ناکامی کا ضابطہ الگ ہے، آخرت کا دونوں کے ساتھ مقرر ہے. ایک ہی وہ کہ جو ایمان اور تقوی کے ساتھ جائے گا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا، جو ایمان اور تقوی کے بغیر جائے گا وہ آخرت میں ناکام ہوگا. بالکل ایمان لے کے نہیں گیا بغیر ایمان کے چلا گیا تو پورا ناکام ہوگا. ایمان تو لے کے گیا لیکن تقوی لے کے نہیں گیا، اس اعتبار سے اس میں کمی آئے گی. یہ ہو تقوی کی کمی کو معاف فرما دے، اور پھر ایمان اور تقوی والے کے جو درجات ہوا کرتے ہیں وہ اس کو مل جائیں، یہ بھی پاسبل ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ عام طور پر یہ ہے کہ وہ کامل ایمان والوں کے مرتبے میں نہیں پہنچے گا، لیکن اگر ایک آدمی ایمانی لے کے نہیں ہوا تو پھر اس کو وہاں پہ کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ آخرت میں کامیابی کا تعلق ایمان اور بےمانی سے ہے، ناکامی کا تعلق بے ایمانی سے، کامیابی کا تعلق ایمان سے۔ اور کامیابی کمال درجے والی جو ہوگی ایمان کے ساتھ میں تقویٰ ہو، عمل صالح ہو، اور ناکامی تو خیر بےمانی کے ساتھ میں ہے تو ناکامی پوری کمال درجے کی ناکامی اس میں رکھی ہوئی۔ دنیا کے اندر اللہ نے غیروں کے ساتھ معاملہ یہ رکھا ہے کہ ان کو بھیڑ ہے، گرم یا بولو یا سمجھتا ہو بھائی اور ہی مل عمل تھوڑا ان کو کھا لینے دو، مزے کر لینے دو، اور لمبی لمبی امیدیں ان کو حفلت میں ڈالی جائیں۔ کیونکہ لمبی امید میں جو آدمی پڑے گا، لمبے پروگراموں میں جو آدمی جائے گا وہ غافل ہوگا، یہ کر لوں گا پھر یہ کر لوں گا پھر یہ کر لوں گا پھر یہ کر لوں گا، اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ جیسے شیخ دلی اپنے سرتے کے گھڑے سے بھی غافل ہو گیا اسی لمبے پلان میں۔ شیخ دلی کا لطیفہ آپ نے سنا ہوا ہی ہے، بیوقوف آدمی تھا لیکن گاؤں میں اس سے بھی زیادہ بیوقوف لوگ رہتے تھے، اور واقعات یہ اسی لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ آدمی کو اندازہ ہو کہ وہ خود بھی اس قسم کی بیوقوفی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں بھی اسی طرح کا بیوقوف ہوں۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ سر پہ اپنے گھڑا لے کے جا رہا تھا مزدوری کا، کسی نے سامان لدوا دیا سر پہ لے کے، چلو کلی کا سامان، اب وہ لے کے جا رہا تھا، اس نے پلان بنانی شروع کر دی، اب اس سے پیسے ملیں گے، جو پیسے ملیں گے اس کے دو حصے کر دوں گا، ایک سے انڈا لے آؤں گا، ایک سے اپنی ضرورت کی چیز لے آؤں گا، وہ انڈے کو مرغے کے نیچے بٹھا دوں گا، اس میں بچہ نکلے گا، پھر اس کے بعد میں وہ مرغی بڑی ہوگی، بچہ بڑا ہوگا، اور پھر اس کو پھر اس کے بہت سے انڈے ہوں گے، تو میں اس کو انڈے بٹھاتا ہی جاؤں گا، انڈے کھاؤں گا نہیں، اور مرغیاں بہت سی بنا لوں گا، اور کئی مرغیاں ہو جائیں گی تو پھر میں بکری خرید لوں گا، پھر وہ بکریاں بڑھتی چلی جائیں گی تو پھر کئی بکریاں ہو جائیں گی، جب کئی بکریاں ہو جائیں گی تو پھر میں ان کو بیچوں گا، اور خود بیچنے کے بعد میں اس کے پیسے کافی میرے پاس آئیں گے تو اس میں آدھے پیسوں سے مکان بنا لوں گا، آدھے پیسوں سے شادی کر لوں گا، اور آدھے پیسوں سے جب شادی کر لوں گا تو جب شادی کروں گا تو پھر بچے بھی ہوں گے، تو بچہ بڑا بھی ہوگا، پھر میرے ساتھ میں ابو ابو کر کے چلے گا، اور پھر مجھ سے پیسے مانگے گا، بتاؤ چل پیسے میں بڑی محنت سے میں نے کمایا ہے، زور سے اس کو تھپڑ مار دیا خیال میں تو گھڑا گر گیا۔ جس آدمی کا سامان لے کے جا رہا تھا اس نے کہا میں یہ کیا حرکت ہوگی، یہ میرا سامان گرا دیا اور اس میں اتنی چیز سے بہ گئی، تو اس نے کہا میں تمہارا تو خالی گھڑا گرا، میرا تو کنبا گر گیا پورا، یار آئے نہیں اسی پہ تو سارا ڈیپینڈ تھا سارے مزدوری۔ اور آج انسان جو ہے وہ اسی طرح کی پورے عمل میں پورے عمل کا شکار ہے، ہر آدمی کے پاس ایک لمبی پلاننگ رکھی ہوئی ہے، یہ کر لوں گا یہ کر لوں گا یہ کر لوں گا، اس کے بعد میں دیکھا جائے گا، ایسا کر لوں گا اس کے بعد دیکھا۔ ارے بھائی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آدمی کب تک جیے گا، کتنے لوگ ہیں جو شام کے سورج کے غروب ہونے کو دیکھتے ہیں اور طلوع ہونے کو نہیں دیکھ پاتے، یعنی شریر کا مفہوم، سورج غروب ہونے کو دیکھ لیا اور طلوع ہونا دیکھنا مقدر میں نہیں ہے، رات میں سوتے سوتے چلے جانے والے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سورج کے غروب طلوع ہونے کو دیکھا غروب ہونے کو نہیں دیکھا، کتنے لوگ مرتے رہتے ہیں روزانہ۔ یہ زندگی اتنی عارضی ہے میرے دوستوں کہ اس پر اپنی لمبی لمبی پلاننگ کو چلانا نہیں، جو آدمی پلاننگ میں کھپے گا وہ غافل ضرور ہوگا۔ اسی لیے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اگر ہم یاقلو و یتمتعو و یلہیہم العمل فتو یعلم، ہر قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ فلولا ان یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ و معارج علیہا یظہرون، میں یہ اصل قرآن کا پڑھا ہوا ہوں، قرآن شریف علی کہتے تھے نورانی قاعدے سے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس لیے اگر تھوڑی غلطی ہو گئی تو فیضل عمارے معاف کر دینا، ہمارے زمانے میں نہیں تھا فیضل عمر، بالکل ابھی بھی وہاں شروع ہوا تھا سلاپور میں، جس وقت ہم پڑھتے تھے عربی تو وہاں تک جانا بھی نہیں ہوا تھا، تو ہم نے نورانی قاعدے نہیں پڑھا، پہلے علی کہتے تھے پڑھے، یعنی عربی اردو میں پڑھی ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا تجوید کے سبق لے کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے قرآن پاک میں کہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے ہماری، اللہ بھی معاف کرے، حضرت معافی اللہ سے مانگنی ہے۔ تو اب تعالیٰ شاہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ بے ایمان ہو جائیں گے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ غلطی پر کمر بستہ ہو جائیں گے، غلط راہ پہ چل پڑیں گے، تو پھر ہم غلطی پر چلنے والوں کو اور رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کو کیا دیتے، ان کے گھروں کو، ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے، اتنا اور دیتے، ان کو جو دیا ہے ان کو دینے کی پالیسی ہے، کافر کو دینے کی پالیسی دنیا میں، دے دو اس کو فارغ کر دو یہاں پہ۔ اسی بات سے فرمایا کہ دنیا جنت الکافر، دنیا جو ہے وہ کافر کی جنت ہے، یہاں فارغ کر دیا جائے گا، اور تمہاری خاطر سے اس کی لیکن جھیل میں کم کم کیا جاتا ہے. ان کے مکانات کی چھت وہ چاندی کے ہوتے اور ان کے چھتوں کی سیڑھیاں وہ چاندی کی ہوتی اور ان کے دروازے اور ان کی کھڑکیاں اور ان کے دروازے اور ان کی مسیریاں یہ سونے کی ہوتی. قرآن پاک کا بیان ہے جس کا مکان سونے چاندی کا بنا ہوا ہوگا دولت کی کیا حالات ہے اور ماں کی کیا حالت ہوگی, اور جس کے پاس دولت یہ ہو تو دنیا کی ان کے دارو اللہ نے دارو اسباب بنایا ہے. سبب میں مین سبب جو ہے نا وہ دولت کو بنایا ہے, اس کا مطلب پوری دنیا ان کے پاس جمع ہو. اور لوگ بولے گئے کہ بھائی آخرت کا تو دیکھا جائے گا, دنیا میں کچھ کر کر آ جاؤ تو سارے بےمانی کی طرف چل پڑیں گے, اس لیے ہم نے اتنا نہیں دیا ان کو. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ارادہ اور اپنا جو نظام کافروں کے ساتھ وہ بتا دیا ہے, ان کے ساتھ ڈھیل کا معاملہ ہے. لیکن ایمان والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ضابطہ ہے وہ الگ ہے. وہ یہ کہ جتنی یہ غلطی کرتے رہیں گے اتنی پکڑ ہوتی رہے گی تاکہ آخرت میں تباہی کے ساتھ آئیں. جیسے جیسے غلطی ان سے ہوتی رہے گی ایسے ایسے پکڑ ان سے ہوتی رہے گی, جیسے جیسے گناہ میں یہ پڑھتے رہیں گے ویسے ویسے مواخذہ ان سے ہوتا رہے گا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تطہیر کا کام فرمائے, بات کر دیں ان کو, سر پہ ان کے بوجھ نہ رہے. اس لیے جتنے گناہ زیادہ اتنی پریشانی زیادہ, اور چونکہ گناہ عام ہے اس لیے پریشانی بھی عام ہے. پوری دنیا کی سطح پر مسلمان گناہ میں مبتلا ہے, اس لیے پوری دنیا کی سطح پر مسلمان پریشان ہے. جو ضابطہ ہے اللہ پاک کا یہ سنن الہیہ میں سے, اور اجتماعی طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایسی ایسی باتوں پہ اٹھی ہے میرے دوستو کہ قرآن پاک میں بتا دیا گیا کہ اللہ پاک کی مدد سے کم محروم کیا جاتا ہے. غزوہ احد میں حضرات صحابہ سے ایک اجتہادی معاملہ ہو گیا تھا, 50 صحابہ کو حضور پاک ان 50 میں سے جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی اور کافر بھاگنے لگے اور مال غنیمت لوٹا جانے لگا تو 40 آدمیوں کو یہ خیال ہوا کہ سرکار کا حکم ختم ہو گیا, یعنی آپ کا جو حکم تھا یہی تک تھا, زیادہ ہم کر سکتے ہیں, کوئی نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا ان لوگوں کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا کوئی دائرہ ان میں نہیں تھا اور دنیا کی بھی رغبت ان میں نہیں تھی. وجہ اس کی ہے کہ مال غنیمت لوٹنے پہ ہی مل جاتا, جو میدان جنگ کے اندر نہیں لوٹے گا اس کو مال غنیمت کا حصہ نہیں ملتا. تو آپ لوٹو مت لوٹو, ہر ایک کے برابر ہر مجاہد کا حصہ رہتا ہوں. صحابہ کو یہ بات معلوم تھی, اس کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ وہ لوٹتے, مگر یہ ہے کہ ثواب کی کثرت تو وہ ثواب بھی ہم نے, یہ ثواب تو ہم نے لیا ہی لیا, وہ ثواب بھی ہم نے, جو مطلب لکھا ہے سامی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے صحابہ کے اس درے پر سے اترنے کا مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے. اور اس کو قرآن پاک کی طرف سے تعبیر کیا گیا, وہ چونکہ مہم ہے لوگ اسے غلط فہمی میں پڑھ سکتے ہیں, اس لیے علماء نے اس کی صحیح توجہ ان کی شان کے موافق ہے اور جو حقیقت ہے وہ بیان فرمائی. وہ یہ کہ لوٹنے سے مال غنیمت ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ بات نہیں, مال غنیمت تو ہر حالت میں ملتا ہے, بقیہ لوٹ مال غنیمت کے جمع کرنا وہ بھی ایک ثواب ہے. اس ثواب کی شرکت کی ان لوگوں نے خواہش کی اور یہ سمجھ گئے کہ یہ چال ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھڑے ہونے کا جو حکم دیا تھا وہ حکم کا ٹائم ختم ہو گیا, اس کی بات اب نہیں ہے. 10 کو یہ بات شرح کے ساتھ میں تھی کہ نہیں, جب تک سرکار بلائیں گے نہیں دوبارہ اترنے کو, فرمائیں گے نہیں ہمیں نہیں اترنا, یہ کنفیوژن ان کو نہیں ہوا, ان کو ہو گیا, وہ اتر گئے. اب خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے دیکھا کہ درہ پورا خالی ہو چکا ہے, پہاڑ کا دامن, تو ادھر سے آئے 10 آدمی کل تھے, ایک جو حلہ زور سے کیا تو وہ 10 کے 10 کو شہید کر دیا, اور پھر ادھر سے جو پلٹے ہیں تو مسلمان دونوں کے بیچ میں ہو گئے, ادھر سے ادھر سے کافی نقصان ہو گیا مسلمانوں کا. علماء نے فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی بات کا ترک ہو جانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا چھوٹ جانا, اگر اس طریقے سے بھی پایا جائے گا تو اللہ کی مدد آنے کے بعد بھی اٹھ جائے گی. اندازہ لگا لیجیے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جان کے مخالفت کرنا, اس پر تو مسلمان کیا کامیاب ہوگا, اور اس میں کہاں اس کو کامیابی ملے گی, مدد ملے گی, وہ تو ہمار کرنا کہ اللہ رحمت اللہ علیہ. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت والا بنا کر ہی بھیجا, اب جس کو رحمت چاہیے اس کو تو حضور سے جڑنا پڑے گا, مین پاور رحمت کا وہی ہے, مین پاور ہاؤس وہی ہے اللہ پاک. یہ مطلب ہے آیت آیت مبارک کا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا, جسے رحمت چاہیے وہ آپ کے راستے کو اختیار کرے, جو نہیں اختیار کرے گا بلا کے وہ مسلمان ہو, اس مضمون کو جو نہیں اختیار کرے گا ہمارے راستے کو بلا کے وہ مسلمان ہو, وہ رحمت سے نہیں جڑے گا, رحمت سے جڑے گا, اس کو رحمت نہیں ملے گی, اس کو مصیبت ملے گی. مسلمان ہونے کا فائدہ اس کو آخرت میں مل جائے گا, لیکن اتباع نہیں کرنے کا جو نقصان ہے وہ پہنچ جائے گا. اتباع نہیں کرنا, آج اتباع کو مسلمان ایزی لیا ہوا ہے, کرے تو بھی چلتا نہیں کرے تو بھی چلتا, इतना अगर तक हो जाएगी तो उसका बड़ा नुकसान है। इसीलिए कोशिश करके अपने को कामिल इत्तबा में लाना है मेरे दोस्त, और कामिल इत्तबा जो है ना वो कामिलीन की सोहबत से आएगी। असल में कामिल इत्तबा आया करती है सही इल्म से और अमल की कुव्वत से। कामिल इत्तबा किसमें आएगी? सही इल्म से और अमल की हिम्मत और कुव्वत से। तो सही इल्म मिलेगा सही उलमा की सोहबत में, वरना इल्म गलत हो जाएगा, यही कंफ्यूजन होगा। जो जरूरी है उसको गैर जरूरी समझेंगे, जो गैर जरूरी है उसको जरूरी समझेंगे। और अमल की हिम्मत जो है वो आदमी को आदमी से मिला करती है, ये खुशियत। अमल की जो हिम्मत है वो अमल वाले के पास रहने से, उसको देखने से, उसके पास उसमें बैठने से उसकी कुव्वत कल्बिया इसके दिल पर असर करती है। ये एक जाब्ता है इंसानी तरबियत का और इंसानों के मामले में अल्लाह पाक की ये सुन्नत है। जैसे आदमी किसी चीज को देखता है घूर के और चाहत के बाद में देखता है तो नजर लग जाती है, अलाइन हक, नजर का लगना हक है। तो नजर के जरिए से जो शुआएं निकलती हैं वो असर कर देती हैं चीज पर। ऐसे ही दिल के जरिए से जो असरात खारिज होते हैं वो असर कर देते हैं दिलों पर। तो हिम्मत वाले जो कुलूब होते हैं, जिनको नफ्स की मुखालफत की आदत है, शैतान की मुखालफत की आदत है, अमल करने की हिम्मत उनके पास है, अमल की इस्तकामत की ताकत उनके पास है। अमल की इस्तकामत कोई खेल नहीं है, अमल की इस्तकामत कोई खेल नहीं है बच्चों का। अल इस्तकामत फौका अल्फी करामत, इस्तकामत जो है वो हजार करामतों से भी ज्यादा ऊपर की चीज है। क्योंकि जो आदमी चलता है दीन पर उसको पता चलता है कि एक एक कदम पर कैसे नफ्स से लड़ना पड़ता है और लड़ते लड़ते कितनी मरतबा हारता है आदमी, इसी वजह से इस्तकामत नहीं होती। लड़ता है तो कितनी मरतबा शैतान से लड़ना पड़ता है और शैतान से लड़ते लड़ते कितनी मरतबा शैतान से जूते खा जाता है आदमी, इसलिए इस्तकामत नहीं हो पाती। इसलिए जो आदमी इस्तकामत के साथ चल रहा है, इसका मतलब यह है कि वो इतना ताकतवर है कि बस वो हेवी चैंपियन है, चैंपियन वो है। तो उसने हमेशा की लड़ाई में नफ्स के साथ जीता है, हमेशा की लड़ाई में शैतान के साथ उसने जीता है। इस्तकामत का ही मकूल, ये कोई आसान बात नहीं होती उससे। और जितना अमल बढ़ता जाता है उतनी कल्ब की कुव्वत बढ़ती जाती है। मैंने अभी जिनके पास में पहुंचा था, जिन बुजुर्ग के पास, उनसे मैं अर्ज करने लगा कि हजरत थोड़ा सा तवज्जो फरमाइए ताकि थोड़ा सा अबादत भी दूर हो और थोड़ा सा कुव्वत अमल के अंदर इजाफा हो जाए, हिम्मत पैदा हो जाए। फरमाया कि ये तरीका सही तरीका नहीं होता, मुनासिब तरीका नहीं है। तरीका सही ये है कि आदमी नफ्स की मुखालफत करके अमल करे और अमल के जरिए से कुव्वत में इजाफा करे। अमल जैसे बढ़ता जाएगा कुव्वत बढ़ती जाएगी। तो अहमदा के जो कुलूब होते हैं वो इंतहाई कमी होते हैं। और कल्ब एक हकीकत का नाम है, कल्ब एक ऐसी कुव्वत का नाम है जिसमें इतनी आफाकियत है, यानी इतना फैलाव है उसमें, इतना उसमें वसात है कि बुजुर्गों ने लिखा है कि कल्ब के वसात के अंदर सातों आसमानों को और सातों जमीनों को रख दिया जाए तो जैसे किसी बड़े कमरे के कोने में कोई चीज रख दी जाए, कल्ब में ये सातों आसमान जमीन ऐसे आ जाते हैं। कल्ब इतनी बड़ी चीज है, दिल इतनी बड़ी चीज है, अल्लाह ने एक अजीब चीज बनाई हुई है इंसान के अंदर। ये इंतहाई ताकतवर होता है अल्लाह वालों का। इनकी सोहबत में रहने से आदमी को कामिल इत्तबा की कुव्वत मिलती है। उसके बगैर कामिल इत्तबा आदतन नामयस्कर होती है, आदतुल्लाह है ही नहीं होती। अर्थात ने फरमाया कि आदतन नामुमकिन है, आदतन नामुमकिन है। उनका हर लफ्ज नफा हुआ होता है, जचातुल्लाह होता है, नामुमकिन का लफ्ज भारी लफ्ज है नमाज के पास। ऐसे जब नहीं है कि आदमी बोल रहा है कि नाम बस मिलना नामुमकिन है, नहीं, ये नामुमकिन वो नामुमकिन नहीं होता। और ये कहा उनका ये कहना कि आदतन नामुमकिन है, मतलब यह है कि दुनिया में ऐसा होता हुआ देखा नहीं गया कभी भी। एक आदमी को किसी कामिल की सोहबत नहीं मिली फिर उन्हें कामिल है ऐसा नहीं देखा गया कभी भी। किसी सच्चे पैरों की सोहबत उसको नहीं मिली, किसी सच्चे मुस्तफे सुन्नत की सोहबत उसको नहीं मिली, उनके साथ रहा नहीं वो, उनके पास उठा बैठा नहीं वो, उनके अमल को देखा नहीं वो, उनके कल्ब की कुव्वत उनके कल्ब में आई नहीं और वो सच्चा मुस्तफे कामिल हो गया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दुनिया में कभी नहीं देखा गया है। ये मतलब है इस बात का, इतना बड़ा लफ्ज है। तो इत्तबा कामिल जो है ये कुव्वत कल्ब से दरकार होती है, यानी हिम्मत होनी पड़ती है। और वो उलमा रब्बानी और मशाइख ने किराम मशाइख ने हक्का सूफिया निजाम जो है जो बिदअती ना हो बल्कि सही सुन्नती हो उनके पास ये चीज मिलती है। वही सही मुवाहिद भी होते हैं और सही ईमान का कमाल उनके पास होता है और अमल का कमाल भी उनके पास में होता है, क्योंकि वो लैन को बाजार का तरीके पर अदा किए हुए थे, पूरा किए हुए होते हैं। इसलिए बुराई से बचने का एहतमाम जो है ये किस पर मुमकिन, किस वक्त मुमकिन है कि आदमी के पास पहले सही इल्म हो और उसके साथ साथ उसके पास अमल की कुव्वत भी हो। और इसीलिए मेरे दोस्तों इन बुराइयों से बचना कोई आसान काम नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, आदमी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। اس واسطے آدمی کو چاہیے کہ ترقی کرے اور برائی سے بچنے کی فکر کرے، اور برائی جب ہوتی ہے تو اللہ کی نصرت ہٹ جاتی ہے، برائی جب ہوتی ہے تو اللہ کی نصرت ہٹ جاتی ہے، چاہے برائی اس طرح سے پیش آئے جس طرح سے کہ حضرات صحابہ سے ایک معاملہ ہو گیا اجتہادی طور پر غزوہ احد میں، آنے والی جو نصرت تھی وہ ہو گئی، اور اگر پہلے سے کوئی بات آ جائے تب تو آئی ہماری نصرت آتی ہی نہیں، نصرت یہ تو آنے کے بعد چلی گئی تھی۔ حنین کا جو موقع ہے غزوہ حنین کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کی فتح سے فارغ ہو گئے تو آپ حنین کی طرف تشریف لے گئے، وہاں 4,000 حنینی لوگ تھے، حضرات صحابہ کا قافلہ 12,000 کا تھا۔ حضرات صحابہ میں سے بعض نے یہ فرمایا، ان کو یہ خیال ہوا کہ جب ہم تھوڑے تھے تو کثیر کے مقابلے میں ہم کو اللہ نے فتح عطا فرما دی، اب جب کہ اللہ ہم 12,000 کے قریب ہیں، کم و بیش ایسی کوئی تعداد ہے، اور یہ سامنے 4,000 ہیں، تو ہمارے ہارنے کا اور ہمارے فیل ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہمارے شکست کھانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم بہت ہیں اس وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اچھا بہت اور کم، یہ بھی کوئی سوچنے کی چیز ہوتی ہے مسلمان کی؟ مسلمان یہ نہیں سوچا کرتا، مسلمان صرف اللہ کو سوچا کرتا ہے، بہت ہو پھر بھی کامیابی کس پر موقوف ہے؟ اللہ کی مدد پر۔ تھوڑے ہوں تو پھر بھی کامیابی کس پر موقوف ہے؟ اللہ کی مدد پر۔ بہت ہوں اللہ کی مدد نہ آئے تو کامیاب نہیں ہوں گے مسلمان، تھوڑے ہوں اللہ کی مدد آئے کامیاب ہو جائیں گے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ یہ سبق دینا چاہتے تھے، بس 400 تیر انداز عوازم کے جو تھے ایک پہاڑ کے دامن میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے صحابہ کرام کا لشکر قریب آیا تو 400 تیر ایک ساتھ انہوں نے چھوڑے، 400 تیر ان کی بارش ایک ساتھ جو ہوئی، صحابہ کرام میں بھگدڑ مچ گئی، پھک گئے، ادھر 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 ہو گئے، اور پھر اس کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے آواز لگوائی، پھر حضرت صحابہ پلٹ کے آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دی، توبہ کر لی انہوں نے، اور سمجھ گئے کہ ابھی قلت کثرت کوئی چیز نہیں ہے، مائنارٹی اور میجارٹی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم تو مسلمان تو اس زمانے میں قلت میں ہے ہی نہیں، بھائی کروڑوں کی تعداد کے اندر ہے وہ قلیل تھوڑی ہے، یہ صحیح ہے کہ کافر اس سے بھی زیادہ کثیر ہے، لیکن مسلمان قلیل تھوڑا تھوڑا ہی ہے تو بہت زیادہ ہے۔ اصل میں مسلمانوں کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کی مدد کے ساتھ میں، جب غزوہ حنین کے موقع پر ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہاری کثرت سے تم کو عجب میں ڈال دیا، یا تم کو پسند آ گئی، عجب میں ڈال دیا بولنا شاید صحابہ کے لیے بہتری ہو، تمہاری کثرت تم کو پسند آ گئی، اچھی لگ گئی بہت زیادہ، اس پر نظر چلی گئی تمہاری، فلم تو انہیں عنکم شیئا، اب یہ تمہارا زیادہ ہونا تمہیں کوئی نفع نہیں دیا، ہماری مدد ہٹ گئی، آئی نہیں، تمہارے اندر بھگدڑ مچ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے مسلمان پر تو اس کے لیے بتا دیا گیا کہ نہ باہر کی کوئی بیماری ہونا نہ اندر کی کوئی بیماری ہونا، نہ باہر کا گناہ ہونا نہ اندر کا گناہ ہونا، اسی لیے فرمایا گیا وزر واحد اتنی وبا کی نہ ہو، جو ظاہری گناہ ہے ان کو بھی چھوڑو، جو باطنی گناہ ہے ان کو بھی چھوڑو۔ اب ظاہری گناہ کو تو بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں، باطنی گناہوں کو تو جاننے والے بھی کم ہو گئے، جاننے کی بات ہوئی، اور جاننے کے احساس والے بھی کم ہو گئے کہ طلب بھی باقی نہیں رہی کہ باطنی گناہ بھی کوئی جاننے کی چیز ہے، حالانکہ جو انسان کے باطنی جو گناہ ہیں وہ ظاہری گناہ سے بڑے گناہ ہیں، اور انسان کے جو باطنی گناہ ہیں ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوسرے ظاہری نیکیوں کو بھی قبول ہونے نہیں دیتے، اتنی بڑی، وہ خود اپنی جگہ پر برے ہیں اور خود تک ڈوبے ہیں تو ہم تم کو بھی نہیں ڈوبیں گے، وہ خود اپنی جگہ پر وہ گناہ ہوتا ہے اور دوسرے سارے نیکیوں کو آنے نہیں دیتا، جیسے ریاکاری باطن کا ایک گناہ ہے، آدمی کے دل کا ایک گناہ ہے ریاکاری، اس کی نوعیت یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرے نیک اعمال اس گناہ کے ساتھ میں کرے گا اس ریاکاری کے ساتھ میں تو کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا، نہ نماز مقبول، نہ روزہ مقبول، نہ دین کی خدمت مقبول، نہ تبلیغ مقبول، نہ حج مقبول، نہ مسجد بنانا مقبول، نہ مدرسہ بنانا مقبول، نہ رفاہی کام کرنا مقبول، نہ غریبوں کی خدمت کا، کتنے لوگ ہیں غریبوں کے لیے کتنا زیادہ خرچ کرتے رہتے ہیں، نیک نامی مطلوب ہوتی ہے، شہرت مطلوب ہوتی ہے، اللہ کے یہاں فرما دیا جائے گا کہ فقط قیل، یہ کہا جا چکا ہے، تم کو سنوا دیا گیا کہ ہاں بھائی تم بڑے خرچی لے تھے، تم بڑے خرچ کرنے والے تھے، تمہارا بدلہ ختم ہو، جہنم میں گھسیٹ گھسیٹ کے اس کو ڈال دیا جائے گا، اندر کا گناہ ہے لیکن اس کا باطنی یعنی اتنا برا اثر، ایسی بڑی نحوست ہے کہ دوسرے اچھے اعمال کو بھی وہ لانے نہیں دے گا۔ بات اس پر چلی میرے دوستو بھائیو کہ جو گناہ ہیں ان سے بچنے کا بہت اہتمام، ان کو جاننا بھی ضروری، اور پھر ان کو اس طریقے سے جاننا کہ اس سے بچنے کی ہمت بھی اندر آ جائے، دو طاقتیں ہم کو ان سے بچنے نہیں دیتے، برے کاموں سے بچنے کون نہیں دیتے، دو طاقتیں ہمارے اندر ہیں خاص، اور ان کے بہت سے لشکر ہیں، یعنی ان کے عوان و انصار ہیں، دو مین ہیں، ایک شیطان نفس ہے اور دوسرے شیطان ہے، یہ دونوں نہیں آئے. اب اس نفس و شیطان کے مقابلے کی ہمت اور قوت سے معمولی کام نہیں ہے, اس کو سیکھنا پڑتا ہے عبادت پر, اس پر کام کرنا پڑتا ہے عبادت پر, محنت کرنی پڑتی ہے, ریاضت کرنی پڑتی ہے, مجاہدے کرنے پڑتے ہیں, مجاہدات حکمیہ کو اختیار کرنا پڑتا ہے, اسباب اس کے اللہ نے بنائے ہیں ان کو اختیار کرنا پڑتا ہے, تب کہیں آگے دھیرے 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 کچھ مسئلہ انسان کے قابو میں آتا ہے, ورنہ کامل بننا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اور کامل بنتا آدمی کب ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے اس آیت مبارکہ میں جس کی میں نے تلاوت کی ایک مضمون کو بیان فرمایا, اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے ذہن میں اتنا بھی نہیں تھا کہ میں اتنی دیر آپ سے عرض کروں گا, لیکن خیر ان کی نے کسی اللہ والے کی صحبت توجہ سے بات تھوڑی سی نکل گئی تو میں نے کچھ کہہ دیا. اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے کو بچا لو گے, گویا یہ حکومت کی پالیسی, خدائی پالیسی کا اعلان ہے. یہ تو معلوم ہے کہ وہ بندہ جو ہے گندا ہے, کرتا رہتا ہے, کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, یہ کتنا ہی اپنے کو پاک صاف رکھنا چاہے کچھ نہ کچھ میلہ ہوتا ہی رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پالیسی کا اعلان فرما دیا کہ بھائی پہلے یہ سمجھ لو کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے تم بچ جاؤ, جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ ہم خود ہی معاف کر دیں. چھوٹے گناہ کرو مت جان بوجھ کے, لیکن وہ ہوتے رہتے کچھ نہ کچھ. جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ تم کر لو, وہ اس سے تم بچ جاؤ, جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ ہم معاف کر دیں. ان تک جنی کو کبا یا ماں کو کتنا رحم کا پتہ ہے اس آیت میں, کتنی شفقت اللہ پاک کی طرف کی, کتنی رعایت ہے اس انسان کے ساتھ, انسانی مزاج کے ساتھ, انسان کے خواہشات کے ساتھ, انسان کی مغلوبیت کے ساتھ, انسان کے دشمن کے مقابلے میں اس کی کمزوری کو دیکھ کر کے شیطان لگا ہوا ہے اس کو کم بخت کے ساتھ میں, یہ اس کو پیچھا نہیں چھوڑے گا. بقریل من عبادی شبلا کا سب تک علیہ ابلیس ظننا, شیطان اپنا گمان سچ کر دکھا دیتا ہے, تو یہ اس کو چھوڑے گا نہیں. اور نفس جو ہے وہ اللہ ہی کی رکھی ہوئی طاقت ہے, یہ بیچارہ نفس سے کب آزاد ہوگا, اس کو کتنا ٹائم لگے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ ہم نے ضابطہ بنا دیا ہے تمہاری سہولت کا, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, جن باتوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے اگر ان سے بڑے بڑوں سے تم بچ جاؤ گے, نکفر عنکم سیئاتکم, تو جو تمہارے چھوٹے گناہ ہیں وہ ہم خود ہی معاف کر دیں. وندخلکم مدخلا کریما, اور عزت سے عزت کے ساتھ ہم تم کو جنت میں داخل کر دیں. اب تعالیٰ شانوں نے یہ اعلان فرما دیا تو چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہی چاہیے, لیکن بڑے گناہ جتنے بھی معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ بڑے ہیں, چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ باطنی ہوں. بڑے گناہوں میں کچھ بڑے گناہ ظاہری ہیں, جس کی ایک قسم گناہ کبیرہ کی لائن میں ہے, اور ایک قسم جو ہے وہ بدعات کی شکل کے اندر ہے, اور پھر حقوق عباد کی لائن سے بڑے گناہ ہیں, حقوق اللہ کی لائن سے بڑے گناہ ہیں. جو بڑے گناہوں کی تفصیل ہمارے سامنے ماشاء اللہ اس دعوت الحق کے تحت میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بات تفصیل سے ہمارے سامنے آتی رہی کسی نہ کسی گناہ سے متعلق, اور ایسے بہت سے گناہوں کو ہم جانتے بھی ہیں. اور بڑے گناہوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست میرے دوستو باطن سے متعلق ہے, اندر سے متعلق ہے, ان کو جاننا اور ان کے ماہرین سے ان سے بچنے کی تدبیریں سیکھنا. اور یہ آپ کو معلوم ہو کر حیرت ہوگی کہ بڑے گناہوں کی تعداد کوئی تھوڑی نہیں ہے. الدواجر مولانا چانہ ان کا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً انہوں نے سارے بڑے گناہوں کے نام سے اس کو جمع کیا ہے, وہ 450 کا بڑا ہے اس میں تقریباً, الدواجر میں 450 بڑے گناہوں کا نام کتنے یاد رہے. فرمایا جائے کہ ذہن تک نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی بڑا گناہ ہے. ایک مرتبہ میں اس کو پڑھ رہا تھا, ایک ایسے بڑے گناہ پہ میری نظر پڑی کہ حیرت میں پڑ گیا, نہیں یہ بھی بڑا گناہ ہے. وہ کیا ہے سنا ہوا, اس میں لکھا ہوا تھا ان نظر الی الغنی لجناہ, کسی مالدار پر عزت کی نظر سے دیکھنا اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے گناہ کبیرہ ہے. مالداری کو عزت چیز تھوڑی, جس کو اللہ نے ذلیل چھوٹی حقیر چیز بتایا, ایک مسلمان ہوتے ہوئے اس کو بڑا سمجھ رہا ہے. دیکھا بڑا جاتا نہیں بات مطلب والی چیزوں کی طرف. ہاں وہ غنی دیندار بھی ہے, ایماندار بھی ہے, متقی سنت بھی ہے, تقوی والا بھی ہے, اس کی وجہ سے اس کا احترام کیا جائے, اور اس کی نظر ہے یا تعظیم ہے اچھی طرف سے غالباً تعظیم کا لفظ ہے, نظر معاف تعظیم ادب سے لفظ ہے. مجھے وہ زمانہ ہوا دیکھیں 25 سال پہلے کی بات ارض کر رہا ہوں کہ کسی مالدار کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنا اس کے صرف مالدار ہونے کی وجہ سے کہ بڑا آدمی ہے, بڑا سیٹ ہے, بڑا پیسے والا ہے, یہ خود بڑا گناہ ہے. اب اندازہ لگا لیجیے تو اندر میں ہمارے بڑے گناہوں کی ایک فہرست ہے, بہنوں کے بعد ایک سلسلہ خواتین میں بڑے گناہوں کی ایک فہرست ہے. شوہر کی طرف سے پیش آنے والی جو باتیں ہیں اور شوہر کی طرف سے اس کا شکریہ، جو چیز نہیں ملی اس کی شکایت نہیں، وہ مل گئی اس کا شکریہ، کیونکہ شوہر رب تو ہوتا نہیں، وہ رب تھوڑا ہی ہے، وہ پالنے والا تھوڑا ہی ہے، وہ الہ تھوڑا ہی ہے، وہ کوشش کرنے والا نہیں ہے، کوشش کرنے والا ہے، اللہ نے دیا تو وہ تمہیں دے گا، اللہ نے نہیں دیا تو وہ تمہیں کہاں سے دے گا، اور اللہ نے جتنا بھی دیا وہ اس میں سے دے رہا ہے، اب بہنیں اس کو تانا دے رہی ہیں، تانا دینے کا کیا، ناشکری کر رہی ہیں، ناشکری کا کیا مطلب ہے؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا جہنم کا، جب میں نے معائنہ کیا تو میں نے اس میں دیکھا کہ تم زیادہ ہو جہنم میں، عورتیں زیادہ ہیں، اب جن کی طبیعت ہمیشہ عورتوں کی طرف چلتی ہے، ٹھیک ہے جاؤ وہاں زیادہ ہیں، حضرت صحابیہ ڈر گئی، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا ابھی میں یا رسول اللہ، کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اطلاع دے دیجیے تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں؟ تو فرمایا تکفرن العشیر، تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، یہ جس کی وجہ سے تم زیادہ جانو، کیونکہ جب شوہر کی ناشکری کا جذبہ ہوگا اور اس کا اظہار بھی ہوتا رہے گا تو کبھی اس خاتون سے اللہ کی شکر گزاری نہیں ہو سکتی، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکریہ نہیں ادا کر سکے گا تو وہ خالق کا شکریہ کیا ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے شوہر کے طرف سے جو راحت مل جائے اس کا شکریہ، جو نہ ملے اس کو شکایت نہیں، اور تانا نہیں دینا چاہیے کبھی، بہت بہت بری بڑا ہے یہ، ایک حدیث شریف میں نے دیکھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب مردوں کا دین عورتوں سے ان کے گھر والوں سے برباد ہو جائے گا، ہو جایا کرے گا، صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے جس کی وجہ سے مردوں کا دین گھر والوں کی وجہ سے برباد ہو جائے گا؟ تو فرمایا کہ گھر والوں کو معاش کی تنگی کی وجہ سے عورتیں، مرد کو معاش کی تنگی اور کمائی کی کم ہونے کی وجہ سے عورتیں تانا دیں گی اپنے گھر والوں کو، اور عورتوں کے تانے کو برداشت نہ کر کے مرد کمائی کی زیادتی میں پڑ جائے گا، اور حلال اور حرام کی تفصیل کے بغیر اور حلال اور حرام کی احتیاط کے بغیر جب کمانے میں لگے گا اپنا دین برباد کر لے گا، اس طرح عورتیں سبب بن جائیں گے مردوں کے دین کے برباد ہو جائے، یہ وقت ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آپ میں، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرت دی ہے وہ سادہ معاشرت، وہ قناعت والی معاشرت ہے، پھر جو ہے اسی کو انتہا نہیں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر دو جنگل کسی آدمی کے پاس میں سونے چاندی کے ہوں گے تو پھر جو ہے تیسرے جنگل کی انسان کو خواہش ہوگی، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اب ان کی قبر میں جا کر ہی اس کی حرص ختم ہوتی ہے، تو حرص جو راستہ ہے وہ بھوک کا راستہ ہے، وہ پریشانی کا راستہ ہے، وہ ٹینشن کا راستہ ہے، وہ تعلقات خراب ہونے کا راستہ ہے، وہ دین برباد ہونے کا راستہ ہے، حرص یہ بڑا گناہ ہے، باقی نہیں رہے گی، پھر جو ہے نا بڑا گناہ ہے، باقی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور قناعت اس کے مقابلے میں تندرستی ہے، قوت ہے، صحیح مزاج میں جب تک کامیاب قناعت والی صفت نہیں آئے گی گھروں کے اندر، خواتین کے اندر، گھر جو ہے نا صحیح نہیں سدھر سکتے، صحیح نہیں چل سکتے، اور گھر وہی کامیاب ہوتا ہے جس میں قناعت ہو، گھر کے کامیابی سے گزرنے کا راستہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ خرچ پر کنٹرول ہونا، کمائی جاتی ہو یا کم ہو اس سے بیٹھنا، کم سے کم کمانے والا بھی آرام سے زندگی گزار لیتا ہے اگر اس کے خرچ کے اوپر اس کو کنٹرول ہے، ایک مرتبہ میں جو ہے ہمارے حضرت جلال آبادی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، یہی جب حیدرآباد میں تھا، مسجد میں امامت کرتا تھا، مدرسے میں پڑھاتا تھا، تو حضرت جو شہر کامل ہوتے ہیں ان کی نظر اپنے مسترشدین جو ہیں تربیت پانے والوں کی دنیا پہ بھی ہوتی ہے، دین پہ بھی ہوتی ہے، کہ ان کی دنیا بھی اچھی گزر جائے، خوشی سے گزر جائے، عافیت سے گزر جائے، آرام سے گزر جائے، آرام کے جو گر ہیں نا، جو راز ہیں وہ علماء ربانی کے پاس ہیں، آرام کے جو گر ہیں وہ اپنے آپ کو یونیورسٹی میں نہیں ملیں گے، کالجز میں نہیں ملیں گے، دنیاوی تعلیم میں آرام کا گر نہیں بتایا جاتا، دنیاوی تعلیم میں ارننگ کا گر بتایا جاتا ہے، خالی کے مال کی ارننگ کیسے آپ کر سکتے ہیں، بقیہ آرام کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آرام کا تعلق تو دین میں ہے، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم مہینے میں کتنے پیسے بچاتے ہو، میں نے کہا حضرت مولوی آدمی ہے، پہلے مولوی کی خدمت میں نقدی رہتی کم ہے، اور مولانا عمران خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا عمران خان صاحب جو ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم ہیں، ناظم رہ چکے ہیں ایک مرتبہ ناظم اعلیٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے علماء ربانی میں سے اور الحمد للہ میں سے گزرے ہیں، جس کے اثر سے بھی پارے بھوپال کے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کی خدمت میں نقدی کم ہے، جنس اعلیٰ ہے، گننے کو پیسے کم رہتے اس کے بعد، لیکن کھلاتا اس کو اللہ نے اچھا ہے، جس میں دوستوں کے پاس اچھا اچھا پتہ ہے مولانا صاحب کو بلا کے لے جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کے پاس میں بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی گاڑیاں ہیں، اس بیچارے کے پاس میں ٹوٹی پھوٹی یا سائیکل ہے یا لونا ہے یا اسکوٹر ہے، اور جتنی اچھی اچھی گاڑیاں ہیں اس میں بیٹھ کے پھرتے رہتا ہے کون، یہ مولوی، وہ بڑی اعلیٰ قسم کے اللہ پاک اس کو بناتے رہتا ہے، کھانا اعلیٰ اس کو کھلاتا رہتا ہے، में जिन डाला है, हर माल माल अच्छा खाने वाला उसके घर में तो हफ्ते में एक मरतबा ही पका, लेकिन जिनके घरों में हफ्ते में एक मरतबा अच्छा पका उन सबका मौलवी में हिस्सा है, मौलवी का उसमें हिस्सा होता है, तो जिन डाला है इसको गिनने को पैसे कम होते हैं। मैंने हजरत से कहा कि हजरत मदरसे की तनख्वाह मस्जिद की तनख्वाह मिलती कितनी है और मेरे पास पैसे से नहीं बचते, मैं तो हैदराबाद में रहता हूँ शहर में, मैंने कहा जल्लाबाद तो छोटा सा बस्ता बस्ती है कस्बा है, तो मैं हैदराबाद में रहता हूँ। तो अजीब बात फरमाई, फरमाया कि मौलवी के लिए क्या गाँव क्या शहर, एक ही बात है, मौलवी के लिए मौलवी अलग पहनता है, शहरी मौलवी अलग पहनता, गाँव का मौलवी अलग पहनता। अल्लाह ने इसकी सफेद पोशी में बड़ी इज्जत रखी है, दस आदमी जमा हो दस में एक मौलवी हो, इंशाल्लाह सबसे ज्यादा सफेद कपड़े उसके मिलेंगे आपको, बड़ी इज्जत है। तो फरमाया मौलवी उसके लिए शहर क्या, उसके लिए देहात क्या। उसके बाद में ये फरमाया कि तुमको महीना कम से कम 1,000 रुपये बचाना चाहिए, 20 साल पहले की बात अलग कर रहा हूँ, 15 साल पहले, महीना तुमको 1,000 बचाना चाहिए, बस अंदाजी करना। हमारी बहनों के पास ये फन नहीं रहा इस जमाने में इल्ला माशाल्लाह, और हमारे भाइयों को ये जहन नहीं रहा, इसकी वजह से होता यह कि हिर्स पैदा होती है, इसकी वजह से होता यह है कि आदमी दूसरों पर जुल्म करता है, इसमें फिर कहा उसका जज्बा आता है, फिर इसमें नाजायज तरीके पर कमाने के रास्ते निकलते हैं, और इसमें फिर यानी 50 बीमारियों की जड़ है, देखने में छोटी सी बात है। ये बातिन की लैन के राहत की जितनी चीजें हैं मेरे दोस्तों, ये उलमा अहलुल्लाह के पास ही मिलती हैं सबकी। बस अंदाजी की आदत होना, जिन बहनों को कुछ न कुछ बचा के रखने की आदत न हो महीने में अपने खर्चे में से, वो बहनें आराम से जिंदगी नहीं गुजार सकती, कभी परेशान रहेंगी हमेशा। बस अंदाजी की आदत करना, थोड़ा सा जो अल्लाह ने हमें हलाल तरीके पर दिया है उसको इस तरीके पर खर्च करना कि खर्च होके कुछ बच जाए। चादर है घुटने तक की और पैर लंबे से लंबे फैलाते जाते, भाई जितनी चादर है उसमें अपने पैर समेट लो, किस्सा और इतनी 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 समेट लो कि थोड़ा पैर के नीचे भी चादर आ जाए ताकि मच्छर उच्छर घुसे नहीं, वो मतलब है पसंदाज कर लेने का, थोड़ा आदमी पसंदाज कर ले, जितनी आमद नहीं है उसमें से बचा देना। और ये क्यों कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये तनाव से आएगा, फिर से नहीं आ सकती ये बात, और इससे आदमी आराम से रहता है, तबीयत में तसल्ली रहती है। थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया अपने मलबूत में एक जगह पर कि मेरे जेब में 1 साल का खर्चा हमेशा रहता है, 1 साल का खर्चा। जो मजे की जिंदगी अल्लाह वाले गुजारते हैं, ये पैसे वाले थोड़े ही गुजारते हैं, ये तो परिचय लख लखे में रहते हैं हमेशा। अब जिसको 1 साल का खर्चा उसके पास महफूज है, बताओ कितनी उसके दिल को हिम्मत, कितनी उसके दिल को कुव्वत, कितना इस्तगना के साथ, कितना लोगों के साथ बेपरवाही के साथ, नजर मखलूक से हटी हुई, न उनसे तमा, न उनसे खौफ, न उनकी झिझक करने की जरूरत, न उनसे तमल्लुक चापलूसी की जरूरत, न कुछ नहीं, क्या नहीं, आराम से अल्लाह अल्लाह करते रहो, और कल्ब के अंदर तशद्दुद और इंतशार भी नहीं, जब सुई भी बात नहीं। पसंदाजी की आदत है बहनों में, पसंदाजी की आदत, पसंदाजी का मतलब है थोड़े पैसे बचा के रखना और फिर उसके जरिए से सादी जिंदगी के आगे पर आना और शाकिराना जज्बा होना, शुक्र वाली सिफत के अंदर आ जाना। अल्लाह तबारक व तआला ने जाहिरी गुनाह उनसे भी बचने की तरगीब दी और जो बातिनी गुनाह है उनसे भी बचने की तरगीब दी, उनकी भी तफसीर को जानना चाहिए और बचने का इंतजाम करना चाहिए। अल्लाह तआला शान हम सबको अमल की तौफीक दे। ये फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला कि अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओगे तो छोटे गुनाहों को हम खुद ही माफ कर देंगे और इज्जत के साथ हम तुमको जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।
وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، اے اللہ آپ کو ہمیں اچھی محبت نصیب، آپ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دیجیے، یا اللہ سب چیزوں سے زیادہ آپ کی محبت ہمیں عطا فرما دیجیے اور سب چیزوں سے زیادہ ڈر آپ کا ہمارے دل میں پیدا فرما دیجیے، اے اللہ آپ کی رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرما دیجیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، اے اللہ گناہوں سے بچنا ہمیں آسان فرما دیجیے، اے اللہ گناہوں کی کراہت اور نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما دیجیے اور اسی کے ساتھ ساتھ قوت اور ہمت بھی ہمیں عطا فرما دیجیے اور اسی کے ساتھ ہمیں بچا بھی دیجیے، یا اللہ ہماری پریشانیاں اور ہمارے دل اور ہمارے آدھا و جوارے سب آپ کے قبضے میں، ہم کسی چیز کے مالک نہیں، آپ اپنی فضل سے ان تمام آدھا و جوارے کو ظاہری کو بھی اور باطنی کو بھی تمام گناہوں سے محفوظ فرما دیجیے، اپنی رضا پر لگا دیجیے، اے اللہ اپنی رضا پر لگا دیجیے، اے کریم آقا کرم کر معاملہ فرمائیے، دین سیکھنے کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، دین پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، جو بات صحیح ہمارے سامنے آ جائے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلط بات ہے اللہ ہمارے سامنے آ جائے اس کو بچنے کی ہمت آپ ہمیں عطا فرما دیجیے، اے کریم آقا جو اس کے اسباب آپ نے دنیا میں بنائے ہیں کوئی صحیح اسباب کو اختیار کرنے والا ہمیں بنا دیجیے،
اللہ ہماری جمع ہونے کو قبول فرمائیے، اس کہنے سننے کو قبول فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے، اس میں اخلاص عطا فرمائیے، اس کے اثرات سارے عالم پر ڈال دیجیے۔ اے اللہ اس محنت کو ساری دنیا میں پھیلا دیجیے، اے اللہ اس کام کو ساری دنیا میں پھیلا دیجیے، اے اللہ حضرت کے فیوز و برکات کو ساری دنیا کے اندر عام فرما دیجیے۔ اے کریم آقا اس چھوٹی موٹی کوششوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے، اور مسلمانوں کو گناہوں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، ساری برائیاں ختم فرما دیجیے ہمارے معاشرے سے، ہمارے معاشرے کو صالح بنا دیجیے۔ اے کریم آقا اس مجلس کے اندر دنیاوی اعتبار سے بھی جتنے ضرورت مند بھائی بہنیں اپنے فضل و تمام کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم آپ کے بھکاری ہیں اور ساری مخلوق آپ کی بھکاری ہے، اے اللہ ہم مانگنے والے ہیں، آپ دینے والے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، آپ دینے والے ہیں، آپ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں، آپ نہیں مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ہاتھ آپ کے دربار میں پھیلے ہوئے ہیں، اپنے کرم سے آپ اے اللہ ان کو قبول فرمائیے، اے اللہ ان کو خالی ہاتھ رکھنا خالی ہاتھ واپس نہ فرما دیجیے۔ اے کریم آقا اپنے کرم سے ہماری مرادوں سے اے اللہ ہمارے دامنوں کو بھر دیجیے، ہمارے جائز خواہشات کو بھی پورا فرما دیجیے، ان میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجیے، ان میں جو مقروض ہیں ان کے فرضوں کو ادا فرما دیجیے، ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجیے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اے اللہ گھروں کے اندر پیار و محبت کی فضاؤں کو قائم فرما دیجیے، اکرام اور محبت کی فضائیں عام فرما دیجیے، بڑوں اور چھوٹوں کے حقوق اور اقدار کو زندہ فرما دیجیے، بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی سعادت ہمیں نصیب فرمائیے، ہر میاں کو ہر شوہر کو اس کی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہر بیوی کو اس کے شوہر کے ساتھ صحیح سلوک کی توفیق عطا فرمائیے، ماں باپ کی عزت اور احترام ہمیں نصیب فرما دیجیے، ان کی خدمت کی سعادت ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد علی و اصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین۔